موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن مجید کا چوتھا پارہ ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور لن تنالو کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے. چوتھے پارے کا تین چوتھائی حصہ سورۃ آل عمران کی بقیہ آیات پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا ربع آخر سورہ نساء کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے. اس کی ابتدائی آیت بہت زبردست ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، جب تک کہ اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. دل سے اتری ہوئی شے، جسم سے کپڑا ہوا اترا ہوا کپڑا، ناپسندیدہ کھانا اللہ کے راستے میں دے کر یہ سمجھنا کہ اس نے کوئی بڑی نیکی کمائی ہے، یہ خام خیالی ہے. اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ وہ چیز کے جو آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، آپ کسی ایسے شخص کو دے دیں کہ جس کے کام میں آ جائے، تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم ذرا برابر بھی کوئی نیکی کرو گے تو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، لیکن اس کو کوئی اونچی نیکی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے انسان کوئی اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گیا ہے، یہ خام خیالی ہے. اس کے بعد خانہ کعبہ کی عظمت کا ذکر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں وہ مکے میں واقع ہے، یعنی خانہ کعبہ، مسجد حرام. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا ہے اور اس کو تین نکاتی ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہاں مسلمان کو دونوں معنوں میں لینا چاہیے، ایک تو مسلمان ہونا اصطلاحی معنوں میں کہ انسان کو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے موت آئے، وہ اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اور دوسرے اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو، اللہ تعالیٰ کے دین پر کاربند ہو، تو یہ حالت اسلام ہے، ان دونوں کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ موت انسان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب آنے والی ہے، لیکن اگر انسان ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگا رہے تو جب بھی موت آئے گی حالت اسلام ہی میں آئے گی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ دوسرا نقطہ ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور باہم متفرق نہ ہو، تفرقہ پیدا نہ کرو. مراد اس سے یہ ہے کہ تم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامو تو اس میں تفرقے کا امکان کم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جتلایا گیا کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جو اس نے تم پر فرمائی تھی، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا فرما دی اور تم بھائی بھائی بن گئے. خاص طور پر یہ معاملہ اوس و خزرج کا معاملہ ہے کہ ان کے درمیان دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کے درمیان محبت پیدا ہوئی اور وہ بھائی بھائی بن گئے. تیسرا نقطہ ارشاد فرمایا کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، اور چاہیے کہ تم میں ایک امت، ایک ایسا گروہ تو ضرور ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے. اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. ویسے تو خیر کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر بھلائی نیکی کے لیے آتا ہے، اچھائی کے لیے آتا ہے، لیکن ایک اصطلاح کی حیثیت سے خیر کا لفظ جو ہے وہ انسانی فلاح کے کاموں کے لیے آتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو انسانی فلاح کے کاموں کی طرف بلانا اور نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا. ویسے تو آگے جا کر اس کو امت مسلمہ کا بنیادی مقصد قرار دیا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیا مسلمانوں تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اپنے لیے نہیں جیتے. وہ جو اقبال نے کہا تھا، ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے. بلا شبہ امت مسلمہ کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت، اللہ کے نام کو اس دن زمین پر زندہ رکھنا اور اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت اثر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا اپنے امارت کے زمانے میں کہ مسلمانوں کے ہاں حل آیا، یہ کھیتی باڑی والا جو حل ہوتا ہے، اس وقت کی یہ جدید مشینری تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خطبہ ارشاد فرمایا. بہت دور اندیش انسان تھے، دین کی سمجھ رکھنے والے شخص، ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور ڈانٹا مسلمانوں کو، اچھا اب تم بیلوں کے دمے مروڑا کرو گے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی انسان اپنے پروفیشن میں کوئی جدید مشینری انٹروڈیوس کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کام اس کی دلچسپی بڑھتی ہے اپنے پروفیشن میں. اب دن کے ہیں تو 24 گھنٹے، اور جتنے سال بھی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو عمر عطا کی ہے اس کی عمر تو اتنی ہی ہے. اب اسی میں سے اس نے اپنی معاشی جدوجہد بھی کرنی ہے، انہی گھنٹوں میں اس نے آرام بھی کرنا ہے، اور انہی گھنٹوں میں اس نے اپنی دین بھی اپنا دین بھی کمانا ہے اور اپنے مشن پر بھی کام کرنا ہے. تو جب انسان کی اپنے پروفیشن میں اپنے کاروبار میں دلچسپی بڑھے گی تو کس کاسٹ پر بڑھے گی؟ اس لیے تو آرام تو ایک مجبوری ہے، کس کاسٹ پر بڑھے گی؟ وہ اس مشن کے کاسٹ پر بڑھے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھانپا، اس کو پہچانا اور مسلمانوں کو اس پر متنبہ فرمایا. تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، نو انسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا تو کام ہی بھلائی کو پروموٹ کرنا اور برائی کا سد باب کرنا ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو. اس کے بعد مسلمانوں کو وارننگ دی گئی، آیت نمبر 118 ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ. اور بڑی زبردست وارننگ دی گئی ہے کہ یہ لوگ تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور تمہارے اندر فتنہ انگیزی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور ان کی دشمنی تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو ہی رہی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. آیت نمبر 130 میں سود کے کھانے سے منع کیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 133 میں ارشاد ہوا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو، لپکو، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے. رب العالمین کی بخشش، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یعنی قیامت کے دن اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ورڈ آف فرگیونیس مل جائے، ایک مغفرت کا کلمہ مل جاؤ، جاؤ تمہیں بخشا، یو آر فرگیون، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو فرمایا کہ اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، اور اس جنت کے حصول کے لیے، اس جنت میں داخلے کے لیے دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے سارٹ آؤٹ نہیں کیے تم میں سے وہ لوگ کہ جو جہاد کرنے والے اور اللہ کے لیے جھیلنے اور برداشت کرنے والے ہیں. غزوہ احد کے دوران، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت اندوہناک واقعہ پیش آیا کہ مسلمان گھر گئے، مسلمان سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو پیش بندی کی تھی ایک خاص خطرے کی، اس کی طرف صحابہ کرام توجہ نہ دے سکے، اس کو اہمیت نہ دے سکے، اور ان سے ایک سہو ہو گئی، جس کے نتیجے میں خالد ابن ولید جو اس وقت قریش کے ایک بہت بڑے کمانڈر کی حیثیت سے تاک میں بیٹھے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور 70 صحابہ شہید ہوئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ پر غشی طاری ہوئی، اور ایک خبر مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر پر مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے، ان کی ہمتیں جواب دے گئیں، اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے رسول ہی نہ رہے تو پھر کیا لڑنا کیا لڑانا۔ اس پر بڑی سختی سے کہا گیا وما محمد الا رسول، کہ محمد ایک رسول ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علیحدہ بات ہے کہ رسول ہونا بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن یہاں ایک خاص ریفرنس سے بات ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت تو آنی ہے، اور اس خبر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تم نے ہمت کیوں ہار دی؟ اور یہی وہ آیت تھی جس کا حوالہ دیا جب واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ پہلے سیدھے گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر اٹھائی، پیشانی کو بوسہ دیا، اور پھر مسجد میں آ کر سیدھے ممبر پر گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یس، ومن کان یعبد اللہ، ہاں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے، محمد ایک رسول ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، کفر میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد مسلمانوں سے جو سہو ہوا تھا، جو کوتاہی ہوئی تھی، اس پر تبصرہ فرمایا، آیت نمبر 152 میں فرمایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، اور اللہ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا تھا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو واصلِ جہنم کر رہے تھے کفار کو، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے تنازع کیا، ڈسپیوٹ پیدا کیا۔ ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں، پہلے میدان احد میں پہنچ کر احد پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لیا تھا، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر لیا، اور قریش کو الاؤ کیا کہ وہ سامنے آ جائیں، اور ان کے پیچھے کوئی اوٹ نہیں تھی۔ احد پہاڑ کے ساتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی تھی، اور ان کے درمیان ایک درہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اگرچہ ہمارے پیچھے یہ پہاڑ ایک بہت بڑی اوٹ ہے جس کے پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا، البتہ یہ درہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، تو اس کے ڈینجر کو محسوس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس پہاڑی پر کھڑے کر دیے، اور انہیں حکم دیا کہ خواہ ہم سب شہید ہو جائیں، اور تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم یہاں سے نہ ہلنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو اب وہ اوپر جو تیر انداز کھڑے تھے، انہوں نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ لیٹس گو۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم کسی صورت یہاں سے نہ ہلنا۔ تو ان میں سے 35 افراد نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ اگر جنگ ہار جائیں ہم، تو اب تو فتح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی، اب یہاں بیکار ہے کھڑے ہونا، باوجود اپنے کمانڈر کے کہنے کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک تعویل کرتے ہوئے نیچے اتر آئے، اسی کی سزا تھی کہ جو بھگتنی پڑی۔ اس پر تبصرہ فرمایا کہ یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے تنازع کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے نظر آئی جو تمہیں پسند تھی۔ عام طور پر تو رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ کیونکہ مال غنیمت نیچے نظر آ رہا تھا لہٰذا وہ نیچے آ گئے، لیکن آپ غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کا قانون تو نازل ہو چکا تھا، اب وہ بات نہیں تھی کہ جو لوٹ لے اس کا نو، اب تو ایک قانون تھا جس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کا حصہ تھا، پھر جو بھی پیادہ تھے اور جو سواری والے تھے ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے تھے، تو اب وہ لوٹنے والی بات تو تھی ہی نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے فتح دیکھ لی تھی، سورہ صف کے اندر جسے فرمایا گیا وہ اخرا تو حبونا نصر من اللہ و فتح قریب، اور وہ دوسری شے جو بائی دی وے تمہیں زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جلد مل جانے والی فتح۔ آیت نمبر 159 قرآن مجید کی بڑی عظیم آیات میں سے ایک ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله واللہ يحب المتوکلین۔ یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ روڈ ہوتے، کوڑے مزاج کے ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے بھاگ جاتے ہیں۔ بڑی عجیب آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کیا جا رہا ہے اور ہمیں بھی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانصار تھے وہ آپ کے جانصار اس لیے نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، بلکہ یہ آپ کی کمائی کے نتیجے میں تھا کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم دل، بڑے شفیق تھے، لہٰذا وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آپ کے جانصار تھے۔ اس میں ہم سب کے لیے، آئندہ جو بھی دین کے خادم آنے والے ہیں، آنے والے تھے، آنے والے ہیں، ان کے لیے رہنمائی ہے کہ یہ دل میں بات نہ ڈالنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تو اس لیے مضبوط تھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، نہیں۔ جو کیریکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بیان ہوا ہے وہ کیریکٹر ہر امیر کے اندر مطلوب ہے، اسی کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں لیا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اور اس کا الٹ، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ سورہ آل عمران کے آخر میں بڑی زوردار آیات آئی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے روایات میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میرے ہاں بسر کرنے کی باری تھی، آپ تشریف لائے، آپ لیٹے بستر پر اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے اجازت دو تو آج میں رات بھر اللہ کے حضور کھڑے رہنا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وضو فرمایا اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس رات آپ پر گریہ طاری تھا، آپ قیام کے دوران اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ مبارک اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، پھر رکوع سجود آپ نے طویل فرمایا اور اس کے درمیان بھی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آ کر لیٹے، اور کیونکہ آپ دائیں کروٹ یوں لیٹا کرتے تھے تکیے کے اوپر، تو اس میں بھی آپ پر وہی گریہ طاری رہا اور آپ کا تکیہ مبارک آپ کے آنسوں سے بھیگ گیا۔ اس کے بعد فجر کا وقت ہوا، حضرت بلال حسب معمول آپ کو بلانے کے لیے آئے، تو جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو دریافت کیا اللہ کے رسول آج کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بلال آج میری یہ حالت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یا یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اولی الالباب کے لیے، دل والوں کے لیے، سنسبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کائنات کا غور و فکر کیا ہے کہ جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے، ایک سنسنسبل آدمی، غور و فکر کرنے والا، صبر و شکر کرنے والا، حقیقت کو تسلیم کرنے والا جب اس شخص کو دیکھتا ہے، اس کائنات کو، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ انسان ہے۔ سورج ہو، چاند ہو، رات ہو، دن ہو، ہوائیں ہوں، سمندر ہو، خشکی ہو، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور انسان، آپ لائف سائیکل کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جانور فلاں کے کام آتا ہے، فلاں پودا وہ کھاتا ہے، پھر وہ جانور اس کے کام آتا ہے، یہ اس کی خوراک بنتا ہے، اور لے دے کر وہ سب کچھ انسان کے کام آتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان کس کام آتا ہے؟ انسان کے اندر دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو اس کے طبعی قوانین ہیں جو اس کے جسم پر لاگو ہوتے ہیں کہ اگر وہ گرم گرم چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا، اگر وہ گرم گرم چائے کا یا دودھ کا گھونٹ پی لے گا تو اس کا تالو اور اس کی زبان جل جائے گی، اس کے ہونٹ جل جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ اخلاقی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا۔ طبعی قانون کے مطابق اگر وہ باسی اور خراب کھانا، گلا سڑا کھانا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، اسے گیسٹرو انٹرائٹس ہوتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، موشنز آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حرام مال کھاتا ہے، اپنے بھائی کا مال جان بوجھ کر ہڑپ کر جاتا ہے، تو اس کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر یہ کائنات یقیناً جیسا کہ اللہ نے بنائی ہے اور اس کا مرکز میں ہوں، اور یہ بڑی پرپزفل ہے، با مقصد معلوم ہوتی ہے، لیکن میرا مقصد کیا ہے؟ ہو نہ ہو یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، کوئی اور عالم آنے والا ہے، کوئی اور زندگی پیش آنے والی ہے کہ جس میں میری زندگی اتنی طویل ہوگی کہ جس میں میرے تمام برائیوں کی سزا مجھے مل سکے، اور وہ طویل اتنی ہوگی کہ جس میں میری تمام نیکیوں کا بھرپور صلہ بھی مجھے مل سکے۔ وہ اس زندگی کے فریم ورک میں ممکن نہیں ہے۔ تو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور اس کے بعد پھر ایمان بالرسالت کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کے جو ان نتائج تک پہنچتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کیا ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب کو مان لو، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اور پھر ان کی دعائیں ہیں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے دے۔ اس کے بعد پھر ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو کسی بھی شخص کی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، مرد ہو یا عورت ہو۔ چے جائے کہ وہ لوگ جن کی قربانیوں کا یہ عالم ہے، فلذینہ ہاجروا، جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، وہ خرجوا من دیارہم، یہاں تک کہ اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے، وہ اوذوا فی سبیلی، اور انہیں میرے راستے میں ایذا پہنچائی گئی، وقاتلوا وقتلوا، اور انہیں اللہ کے راستے میں جنگ کی اور قتل ہو گئے، تو میں لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کروں گا، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اجر کے طور پر ان کے اعمال۔ اس کے بعد سورہ نساء آتی ہے، سورہ نساء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر سورہ نساء کے آغاز میں توبہ کا مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ جو جذبات کی رو میں بہ کر گناہ کریں اور فوراً توبہ کر لیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اس کے بعد وراثت کا قانون زیر بحث آیا ہے، اور چوتھے پارے کے آخیز میں حرمت کا قانون ہے، یعنی وہ کون سے رشتے ہیں کہ جو حرام کر دیے گئے ہیں۔ تم اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اپنی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے، بھتیجیوں سے، بھانجیوں سے۔ یہ مضمون کنٹینیوس ہے کہ چوتھا پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
یا ایھا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔